regular. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چونکہ اس درس کی جمعہ والے دن اور اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے تو ان دو دنوں میں درس نہیں ہوتا, لہذا کل درس نہیں ہو سکا تھا اور پھر کل دوبارہ درس نہیں ہوگا. آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے والے دن درس کے اوقات یہاں ہیں, چنانچہ انہی اوقات کے تحت یہاں یہ درس ہو رہا ہے. اب جن مسائل کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا ان میں یہ مسئلہ اہم تھا کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو اغوا کر کے لے جاتا ہے تو وہ غاصب کہلائے گا یا نہیں, وہ مسئلہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا. اب ایسا مسئلہ کہ چونکہ اغوا کر کے لے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کام کاج سے روک دیا گیا ہے, اور اب جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ اسے کام کاج سے روک دیا گیا ہے مگر اغوا کرنے کے بعد نہیں. وہ اپنے کام پر جانا چاہتا ہے, گھر سے نکلا تھا, راستے میں سے روک دیا گیا, کام پر نہیں جانے دیا گیا. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہڑتالیں ہو رہی ہوتی ہیں, جو ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے کئی مرتبہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہاں لوگ اپنے کام پر نہیں جا سکتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے کام پر نہ جا سکے تو کیا اس کے معاوضے کا یہ روکنے والا ذمہ دار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہی معاملہ اگر وہ کاروبار کر رہا ہے, اگر وہ ٹھیکیداری کا کوئی کام کر رہا ہے, وہ مزدوری کا کوئی کام کر رہا ہے, اس میں پیش آ سکتا ہے. تو اگر وہ نہیں جا سکا تو کیا اس کی مزدوری کا ذمہ دار ہوگا؟ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو سامان لے کر نکل رہے ہوتے ہیں, سبزی والے ہیں مثلا, ٹھیلا لے کے نکل رہے ہیں, ان کو جانے ہی نہیں دیا گیا آگے. کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو دکان کھولتے ہیں, ان کی دکان میں ایسا کھانے پینے کا سامان ہے کہ جس کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, ان کو ان کی دکان ہی نہیں کھولنے دی گئی اور ان کا کھانے پینے کا سامان خراب ہو گیا, کیا اس کے یہ ذمہ دار ہوں گے یا نہیں؟ مگر یہ کچھ مثالیں ایسی بھی پیش کر رہے ہیں کہ جو دیہات میں رہنے والے ہیں. چونکہ مجتہدین کرام جب کتاب لکھتے ہیں تو ان کے پیش نظر فقط شہر کے لوگ نہیں ہوتے ہیں, پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ شہر میں رہنے والے ہوں, دیہات میں رہنے والے ہوں, چھوٹے سے قصبے میں رہنے والے ہوں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر طرح کے مسائل ان کو پیش نظر رکھ کر وہ کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی مثالیں بھی کچھ آ جاتی ہیں. تو کچھ مثالیں ان کی بھی آ گئی ہیں کہ مثلا کوئی شخص جانور لے کر نکلا چرانے کے لیے اور اس کے بعد اس کے جانوروں کو واپس نہیں آنے دیا گیا, روک دیا گیا, اور پھر ان جانوروں کو نقصان پہنچ گیا, تو کیا ذمہ دار ہوگا کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں ملا کے شہر والوں کے جو مسائل ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے, جو گاؤں میں رہنے والے افراد ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شہر میں پیش نہیں آتی, تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیا تو پرانے زمانے کے لوگوں کی بات ہے, نہیں, آج ہی کے زمانے کے لوگوں کی بات ہے, مگر گاؤں والوں کی بات ہے. مثلا نمبر 811, لو منع غیره عن امساک دابته المرسلہ او من القعود علی فراشه او عن الدخول فی داره او عن بیع متاعه لم یکن غاصبا. اگر کوئی شخص ایسے جانوروں کو جسے چراگاہ میں بھیجا گیا تھا اور چراگاہ میں بھیجنے والا کبھی کبھار خود ساتھ جاتا ہے, کبھی چراگاہ میں چھوڑ دیتا ہے جانور, جانور خود ہی چل جاتے ہیں, یا کبھی چراگاہ میں جانور کو چھوڑ دے خود چلا جاتا ہے کہیں دوسرے اپنے کام کھیت میں کام کرنے کے لیے. تو اگر ایسے جانور اس نے چھوڑ دیے جو اپنی چراگاہ میں چلے گئے, اور جب ان کے واپس آنے کی باری تھی تو ان جانوروں کو اس نے روک دیا, نہیں آنے دیا واپس. جو استبل ہوتا ہے یا ان کی حفاظت کی جگہ ہوتی ہے وہاں تک واپس نہیں آنے دے رہا ہے, اس طرح کی رکاوٹ ڈالی ہے. یا مثلا کسی نے کوئی قالین بچھایا تھا کسی جگہ پر, کوئی چادر بچھائی تھی کسی جگہ پر, اور اس پر اسے بیٹھنے نہیں دے رہا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب آپ پکنک پہ جاتے ہیں, پکنک پہ گئے آپ نے اپنی چادر بچھائی, چادر بچھا کے آپ مثلا کرکٹ کھیلنے میں لگ گئے یا دوسرے کھیل کود میں لگ گئے, واپس آئے تو پتا چلا کہ آپ کی چادر پہ کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں. یا مثلا وہ خود کرکٹ وکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ کی چادر ان کے بیچ میں آ گئی, لہٰذا اگر آپ ان کے چادر میں خواتین ہیں بچے ہیں مثلا وہ اپنی چادر اٹھانے جا رہے ہیں تو کریں نہیں 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 پیچھے اٹھو پیچھے اٹھو, وہ جانے نہیں دیں چادر لینے کے, وہ اپنا میچ کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی وہاں چادر بچھی ہوئی ہے. ان کی چادر جو بچھی ہوئی ہے یا ان کی چٹائی بچھی ہوئی ہے ان کی چٹائی کو وہ بیٹھنے نہیں دے رہے, بیٹھنے نہیں دے رہے, اور اس کے بعد اس چٹائی کو نقصان پہنچا گیا یا چادر کو نقصان پہنچ گیا. کیسے نقصان پہنچ گیا؟ مثلا ایک ہوا کا جھونکا آیا بڑا زوردار قسم کا, وہ چادر سمندر میں چلی گئی اور وہ سمندر میں ضائع ہو گئی. تو کیا یہ روکنے والا ذمہ دار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوسری مثال, تیسری مثال یہ, او ان دخول فی الدار, یا گھر میں داخل ہونے سے کوئی شخص روک رہا ہے. گھر کے مقابلے میں یہ دکان کی مثال بھی ہو سکتی ہے کہ دکان میں داخل نہیں ہونے دے رہا ہے. دکان میں داخل نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ہنگامہ ہے, اسٹرائک ہے, وہ اپنی دکان کی طرف جا رہا ہوں, جانے ہی نہیں دے رہا کہ جاؤ, اس کی اپنی دکان ہے مگر اپنی دکان میں داخل نہیں ہونے دے رہا کہ جاؤ جاؤ یہاں سے. تو کیا ایسی صورت میں یہ غاصب کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ تیسری مثال. چوتھی مثال, او انبیع متاعہ, یا مثلا کوئی شخص اپنا مال بیچنا چاہتا ہے, اس کو اپنے مال بیچنا نہیں دے رہا, یہ اس میں رکاوٹ بنتا ہے. ٹھیلا لے کے آیا ہوا ہے, کوئی چھابا لے کے آیا ہوا ہے, مگر اس کو مال نہیں بیچنے دے رہا, کہہ رہا یہاں سے ہٹاؤ سارا, یہ شخص غاصب کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ یہ چار مثالیں ہم نے بنائی, یعنی آیت اللہ سیستانی نے خود ہی یہ چار مثالیں دی ہیں. نمبر ایک, اگر کوئی شخص اپنے جانور کو بھیج چراگاہ میں بھیج چکا ہے وہاں سے واپس نہیں آنے دے رہا. نمبر دو, چادر بچھا چکا ہے, قالین بچھا چکا ہے, اس کو بیٹھنے نہیں دے رہا. نمبر تین, ایک شخص کا اپنا گھر ہے یا اپنی دکان ہے مگر اس میں داخل نہیں ہونے دے رہا. نمبر چار, ایک شخص اپنا مال لے کے بیٹھا ہے بیچنے کے لیے مگر بیچنے نہیں دے رہا, کہہ رہا جاؤں. تو یہ جو مثالیں ہیں, ان مثالوں میں جو شخص بھی رکاوٹ بن رہا ہے کیا وہ غاصب کہلائے گا؟ فرماتے ہیں نہیں, یہ غاصب نہیں کہلائے گا. کیوں نہیں کہلائے گا غاصب؟ اس لیے کہ غاصب کی تعریف پر یہ پورا نہیں اتر رہا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہگار نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم نہیں ہے. ظالم ہے, گناہگار ہے, مگر غاصب نہیں. کیوں غاصب نہیں ہے؟ اس لیے کہ غاصب کی جو تعریف بتائی گئی تھی اس تعریف پر یہ پورا نہیں اتر رہا. وہ تعریف کیا تھی؟ کہ دوسرے کے مال پر زبردستی تسلط حاصل کر لینا. اس نے دوسرے کے مال پر تسلط نہیں کیا, خالی اس سے کہا جاؤ جائیں تمہیں بیچنے کی اجازت نہیں. اگر فرض کیے کہ ایک چادر پڑی ہوئی ہے تو اس چادر کو اس نے قبضہ نہیں کر دیا, اسے چادر تو نہیں بیٹھنے دے رہا یا اپنی چادر لینے نہیں دے رہا, اسے کہہ رہا جاؤ جاؤ یہاں سے. تو دوسرے کے مال پر اس نے تسلط حاصل نہیں کر دیا, قبضہ نہیں کر دیا دوسرے مال. ہاں, جس کی وہ چیز ہے اس تک اسے رسائی نہیں دے رہا, یہ رکاوٹ بن رہا. تو چونکہ اس نے تسلط حاصل نہیں کیا, غاصب کی تعریف میں یہ کہ دوسرے کے مال پر وہ تسلط حاصل کر لے, چنانچہ یہ غاصب نہیں کہلائے گا. اچھا, غاصب نہیں کہلائے گا اس کا ہرگز یہ مطلب یہ نہیں کہ گناہگار نہیں ہے, یہ ظالم نہیں, یہ ظلم تو کر رہا ہے, یہ ذاتی تو کر رہا ہے, مگر غاصب نہیں. لم یکن غاصبا, یہ غاصب نہیں کہلائے گا. لعدم وضعیت علی مالہ, اس لیے کہ اس نے دوسرے کے مال پر تسلط نہیں کیا, دوسرے کے مال پر اپنا ہاتھ نہیں جمع دیا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ دوسرے کے مال پر اس کا ہاتھ آ گیا, یہ نہیں کہا جائے گا. وَإِنْ وَظَالِمًا لَهُ مِنْ جِهَتِ مَنْتِهِ، اگرچہ یہ شخص گناہگار ہے، ظالم ہے یہ شخص دوسرے عنوان سے، کہ دوسرے کو کام نہیں کرنے دے رہا ہے، دوسرے کو اپنے مکان میں داخل نہیں ہونے دے رہا ہے، دوسرے کے جانور کو وہاں سے جانے نہیں دے رہا ہے، اس اعتبار سے یہ ظالم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ہمارا مال قبضہ نہیں کرتا ہے، ہماری چیز پر زبردستی اس چیز کو حاصل نہیں کرتا ہے، مگر اگر فرض کیجیے کہ ہمیں کسی کام سے روک دیتا ہے، تب بھی یہ شخص گناہگار ہے، تب بھی یہ شخص ظالم ہے۔ اب ایک بات پیش نظر رکھنا پڑے گی ہمیں، ہمارے ملک میں بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، سیاسی تنظیم والوں کو تو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مذہبی تنظیم ہے ہی نہیں، وہ تو سیاسی تنظیم ہے۔ اگر سیاسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں تب بھی غلط کر رہی ہیں، ان کو اس بات کی اجازت نہیں، اور اگر مذہبی تنظیمیں یہ والا کام کر رہی ہیں، مذہبی تنظیموں کے افراد اگر یہ والا کام کر رہے ہیں، نام انہوں نے مذہبی رکھ لیا ہے، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی مذہبی پارٹی ہو، انہوں نے اپنا مذہبی پارٹی کا کوئی نام رکھ لیا ہے، مگر اگر وہ اس ان کے افراد وہ جو ان کے بڑے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بسا اوقات کہ ان کے کارندے کیا کر رہے ہیں، ان کے کام کاج کرنے والے کیا کر رہے ہیں، کئی مرتبہ ان کے بڑوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، چھوٹے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو افراد اس طرح کا کام کر رہے ہوں تو دوسروں کو دکان کھولنے سے روک دیں، مثلا دوسروں کا اپنی چیز استعمال کرنے سے روک دیں، چادر کی تو ایک مثال بنائیے، قالین کی تو ایک مثال بنائیے، دوسروں کو ان کی چیز استعمال کرنے سے روک دیں، یہ سب کے سب گناہگار ہیں۔ اگر یہ سب یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، مذہبی تنظیم میں رہتے ہوئے گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو کون سا یہ دین کا کام کر رہے ہیں، کیسے کہا جائے گا کہ دین کا کام کر رہے ہیں؟ چنانچہ یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو ہر قدم سے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم سے گناہ تو نہیں ہو رہا، ہم سے غلط کام تو نہیں ہو رہا، ہم دین کے نام پر بے دینی کا کام تو نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ بڑے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں کا، وہ بہت ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں، خود جناب عائشہ کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ کہا کیا جاتا ہے تاریخی حقائق ہیں تو کہ جنگ جمل میں وہ شریک تھی، اور رسول کی اپنی ازواج کے بارے میں ایک حدیث بھی تھی کہ میرے بعد میری ایک بیوی ماہ الحوب پر پہنچے گی لشکر کے ساتھ، اس وقت وہ غلطی پر ہوگی، وہ گناہگار ہوگی۔ رسول نے اپنی زندگی میں اپنی ایک زوجہ کے بارے میں اس طرح سے پیشنگوئی کر دی تھی، کچھ کتابوں میں یہ کہ بعد میں نام بھی آ گیا تھا، وضاحت بھی آ گئی تھی کون سی بیوی، لیکن زیادہ تر کتابوں میں کہ نہیں پتہ نہیں کون سی بیوی۔ اب کیا ہوا، خلافت اولیٰ، خلافت ثانیہ، خلافت ثالثہ گزر گئی، امیر المومنین کی خلافت کا زمانہ آیا اور جنگ جمل واقع ہوئی۔ جنگ جمل جن لوگوں نے برپا کی تھی وہ بھی رسول کے صحابی تھے، طلحہ اور زبیر، بڑے نامور قسم کے صحابی ہیں، انہوں نے جناب عائشہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ سیاست کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تحت، اور یہ چلے وہاں سے، جب ان کا لشکر چلا تھا مکہ سے لشکر چلا، کوفہ جانا تھا ان کو، جب یہ راستے میں پہنچے تو شام کے وقت انہوں نے ایسے مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا کہ جہاں پر جو حدیث رسول نے بیان کی تھی وہ حدیث وہاں پوری اتر رہی تھی، وہ حدیث باقاعدہ ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ ماہ الحوب پر جب میری ازواج میں سے ایک زوجہ پہنچے گی تو وہاں کے کتے اس پر بھونکیں گے۔ اور جب جناب عائشہ اس مقام پہ پہنچی تھی شام کے وقت، جب قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے، لشکر پڑاؤ ڈالتا ہے، تو وہاں کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا تھا، تو جو کچھ مقامی لوگ کھڑے تھے ان سے پوچھا جناب عائشہ نے کہ جگہ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ماحول خوب ہے، بس وہ رسول کی حدیث فوراً ذہن میں آ گئی، ارے اس کا مطلب ہے کہ میں ہی غلط ہی پتہ. چنانچہ اتنا اثر ہوا، مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جناب عائشہ پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ چکرا کر اسی وقت بے ہوش ہو کے گر پڑی کہ میں غلطی پر. لیکن ایک مرتبہ کسی لشکر کو کسی جگہ سے لے کے چلنا بڑا آسان ہوتا ہے. اب جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں، میں واپس جانا چاہتی ہوں، میں واپس جانا چاہتی ہوں، مگر کسی نے بات نہیں سنی. وہ لشکر تو آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتا. تو کسی بھی اس طرح کے کام کو شروع کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک مطلب یہ معاملہ چل پڑے تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا. یہ اگرچہ ان کے سیاسی پارٹی ہو یا مذہبی پارٹی ہو، ان کے بڑوں کو کبھی کبھار پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے چھوٹے غلطی کر رہے ہیں اور بڑی بھیانک قسم کی غلطی کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. مگر ایک مرتبہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر وہ جو چاہیں گے ان کے ہاتھ میں. اب یہاں ایک بات میں بطور خاص آپ لوگوں کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے آیت اللہ سیستانی نے مسئلہ کیا بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان کھولنے سے منع کر دے، اپنا سامان بیچنے سے منع کر دے، تو یہ گناہگار ہے، یہ ظالم ہے. لہذا اگر اس سے بڑھ کر کوئی اقدام کر رہا ہے، مثلا اسی کی کتاب پہ ایک نعرہ لکھ دیا، اسی کی دکان پہ ایک نعرہ لکھ دیا، اسی کی دکان پہ کوئی جملہ لکھ دیا چلو چلو نشرفا چلو مثلا، تو اس کی اجازت کہاں سے مل سکے گی؟ یہ تو اس کی چیز ہے نا، یہ تو اس کی ملکیت. جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو یہ کام ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین کے دائرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک اس کو دین کے دائرے میں نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک غلطیاں ہوتی رہیں گی. تو اگر کہ یہ غاصب نہیں ہے مگر اس جہل سے یہ گناہگار ہے اور ظالم ہے. فلو حلقت الدابۃ او طلب الفراش او انہدمت الدار او نقصت القیمۃ السوقیہ للمتاع بعد المنع لم یکن علی المانع ضمان من جهة الغلط والید. لہذا اب یہ جو چار مثالیں دی، مثلا جانوروں کو روک دیا اپنے گھر نہیں جانے دے رہا ہے، روکنے کی وجہ سے جانور مر گئے، ہلاک ہو گئے جانور کسی وجہ سے، جو ہماری چادر بچھی ہوئی تھی، ہماری چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس پر نہیں بیٹھنے دیا، اس پر نہیں جانے دیا، وہ چٹائی اڑ کے چلی گئی، ضائع ہو گئی. اب ان حلم حد ان حدمت الدار، جس گھر میں ہم نے ہمیں داخل نہیں ہونے دیا وہ گھر گر گیا بعد میں. اچھا گھر ضروری نہیں ہے کہ وہ چار منزلہ باقاعدہ فلیٹ ہو گئی، ایک چھوٹی سی جھوپڑی کسی نے بنائی ہے مثلا، اور اس چھوٹی سی جھوپڑی جو اس نے بنائی تھی اس میں جب داخل نہیں ہونے دیا، معلوم تھا گھر کے مالک کو کہ ہوا چل رہی ہے، اگر میں نے احتیاط نہیں برتی تو میری جھوپڑی اڑ جائے گی. اگر یہ جھوپڑی کے اندر داخل ہو جاتا اس کو ٹھیک ٹھاک کر لیتا تو بچا سکتا تھا، مگر داخل ہی نہیں ہونے دیا، اس نتیجہ نکلا کہ وہ گھر گر گیا، اس کی جھوپڑی گر گئی. اور نقصت القیمت السوقیہ للمتاع، یا جو مال بیچنے کے لیے نکلا تھا ریڑی میں یا کسی بھی چیز میں، انہوں نے منع کر دیا کہ تم نہیں بیچ سکتے، نکلو یہاں سے. ایسا کرنے کی وجہ سے اس چیز کی قیمت گر گئی. مثلا فرض کیجئے کہ وہ لے کر آیا تھا، مثلا گوشت لے کر آیا تھا، گوشت بیچنے کے لیے آیا تھا، اب وہ بازار میں جو اس کی قیمت ہوتی ہے وہ اس کی قیمت گر گئی، تازہ گوشت نہیں رہا. اچھا یہ تو تازہ گوشت کی بات ہے، ویسے کبھی کبھار قیمت گر جاتی ہے کسی چیز کی. وہ جس دن مارکیٹ میں سامان بیچنے کے لیے لایا تھا اس دن اس کی قیمت زیادہ تھی، مثلا اپنی ریڑی میں وہ چاول بھر کے لیا، وہ چینی بھر کے لیا ہے، اس دن چاول کے نام زیادہ تھے، دو دن کے بعد چاول کے نام گر گیا. یہ جو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ کسی کا گھر گر گیا، وہ چٹائی اڑ گئی مثلا، جانور مر گیا مثلا، تو کیا یہ شخص ضامن ہوگا؟ جو منع کرنے والا ہے وہ ضامن ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں، ضامن نہیں ہوگا، غاصب ہونے کے اعتبار سے ضامن نہیں ہوگا، چونکہ یہ غاصب نہیں ہے. چونکہ غاصب نہیں ہے لہذا غاصب ہونے کے ناطے سے یہ کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا، ان میں سے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان ساری چیزوں پر اس کا ہاتھ نہیں آیا، اس کا تسلط نہیں آیا، چنانچہ غاصب ہونے کے حوالے سے ضامن نہیں ہوگا. اچھا غاصب ہونے کے حوالے سے ضامن نہیں ہے تو کیا کسی اور حوالے سے بھی ضامن نہیں ہے؟ چونکہ غاصب ہونے کا حوالے سے اگر ضامن بن جائے تو جو اعلیٰ ترین قیمت ہوتی ہے وہ اس کو دینا پڑ جاتی ہے. اگر غاصب ہونے کے حوالے سے ضامن نہیں ہے، دوسرے حوالے سے ضامن بن جائے، کیا ایسے امکانات ہیں کہ دوسرے حوالے سے ضامن بن جائے؟ وہ جہت اخرى عملہ، دوسرے اعتبار سے اس پر ضمان آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ اقواہما العدم فی الاخیر، کہتے ہیں جو چار مثالیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس میں سے چوتھی مثال کہ اپنا سامان بیچنے کے لیے نکلا تھا اور منع کر دیا کسی نے، زیادہ سامان نہیں بیچ سکا جس کی وجہ سے اس کی قیمت گر گئی. یا آخری والی مثال میں اقوا یہ ہے کہ ضامن نہیں، اگر بازاری قیمت اس چیز کی گر گئی تو یہ منع کرنے والا ضامن نہیں. اچھا یہ بات پھر ذہن نشین رکھیے کہ ضامن نہ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ظالم نہیں، یہ گناہگار نہیں، گناہگار تو ہے یہ، ظالم تو ہے یہ، مگر جو اس کی بازار کی قیمت گر گئی ہے اس کا یہ ضامن نہیں ہوگا. اقواہما العدم فی الاخیر وہو ما اذا تنقصت القیمت السوقیہ، جب بازاری قیمت گر جائے تو اقوا یہ کہ یہ ضامن نہیں ہے. اما فی غیرہ، مگر باقی تین مثالیں، وہ جانور کو روک دیا، مکان میں داخل نہیں ہونے دیا، یا اپنی دری پر نہیں بیٹھنے دیا، اپنی چٹائی پر نہیں بیٹھنے دیا، ان کے بارے میں کیا ہے؟ اما فی غیرہ فإن الحلاق والطلق والانہدام غیر مستند غیر مستند الى من به. اب یہ باقی جو تین مثالیں بچی ہیں، کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اس میں کوئی نقصان پہنچا ہے تو کیا نقصان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا، ایک قدرتی آفت آئی اور نقصان پہنچ گیا. اگر یہ کہا جائے کہ یہ قدرتی آفت کوئی ایسی آئی اور نقصان پہنچ گیا تو یہ ضامن نہیں. کوئی بھی ایسی قدرتی آفت آئی اچانک اور ایسی صورت میں اس کو نقصان پہنچ گیا تو کہتے ہیں ضامن نہیں. فَإِنْكَانَ الْحَلَاقُ، جو جانور وہ روک رہا تھا وہ ہلاک ہو گیا، وَالطَّلَقُ، یا مثلا جس چادر پر یا جس دری پر بیٹھنے سے منع کر دیا تھا وہ ضائع ہو گئی، وہ سمندر میں چلے گی مثلا، والانہدام، جس گھر میں یا دکان میں داخل ہونے سے وہ روک رہا تھا وہ دکان مثلا گر گئی، یہ جو کچھ بھی ہوا یہ غیر مستند الى من، یہ اس کی وجہ سے نہیں ہو کہ یہ رکاوٹ بنا، اس نے منع کیا اس لیے وہ نقصان ہو گیا، اس کی وجہ سے اگر نہیں ہوا. بیان کانت بآفت سماویت وسبب قہری لا تفاوت فی ترتبها بین ممنوعیت المالک وعدمہ لم یکن علیہ الزمان قطعان، یعنی وہ کسی آسمانی آفت کی وجہ سے یا کسی اور زبردستی کے سبب کی وجہ سے ایسا ہو گیا جس میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ کسی چیز کا ضامن نہیں. یعنی اگر مکان گر گیا تب بھی یہ ضامن نہیں، اگر یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی اس کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ چادر خراب ہو گئی، یہ کہا جائے کہ نہیں اس کی وجہ سے نہیں، تو ان تمام چیزوں میں یہ ضامن نہیں ہوگا. ایک قدرتی آفت آئی، ایک قدرتی کوئی سی چیز ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ چیز ضائع ہو گئی. جیسے جانوروں کی مثال میں مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں پھر آپ کی بات سنتے ہیں. جانوروں میں مثلا یہ چراگاہ سے جانور واپس آ رہے تھے، اس نے روک دیا تو وہاں تھوڑی دیر کے لوگ رک گئے. اب اتفاقاً ایسی آندھی آ جائے کہ جس میں درخت اکھڑ جائیں اور یہ درخت اکھڑنے میں مثلا جانور اس کے اڑ گئے، جو بکریاں تھیں چھوٹے جو جانور تھے یہ اڑ گئے، ایسی آندھی آئی کہ سب یہ تتر بتر ہو. تو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے روکنے کی وجہ سے وہ آندھی آئی. یہ آندھی تو آندھی کا یہ لانے والا نہیں. اب تو نقصان پہنچ گیا جانوروں کا, ان جانوروں کا نقصان یہ ذمہ دار نہیں ہوگا. جی وہ پہلے آ چکی تھی بات کہ اگر کوئی شخص غاصب بن جاتا ہے, جو شرعی تعریف ہے غاصب کی, وہ شرعی تعریف اگر پوری اترتی غاصب کی کسی پر, تو ایسی صورت میں ضامن بن جائے گا. نہ صرف یہ کہ وہ شاید آگے بھی آئے گا مسئلہ کہ جس دن یہ غاصب بنا تھا اس دن قیمت زیادہ تھی, پھر دوسرے دن اس کی قیمت کم ہو گئی, تو یہ دوسرے دن اگر اس کو واپس کر رہا ہے وہی چیز, تب بھی فقط وہ چیز واپس کرنا کافی نہیں ہے, اس چیز کے ساتھ ساتھ جو اس کی بڑی یہ قیمت تھی وہ جبران بھی, وہ خسارہ بھی اس کو پورا کر کے دینا پڑے گا. یہ پہلے بھی آ چکا تھا, شاید آگے بھی سب کرائے گا. اگر اس طرح سے گاڑیوں کو کوئی روک دیتا ہے تب بھی بات یہی ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ عام قسم کے جو عام طور پر لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ سیاسی پارٹی کے اپرادھ ہی کیوں نہ ہو, مگر وہ عام طور پر اگر گاڑیاں آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں, اور اس کے روکنے کی وجہ سے جو ایمبولینس میں مریض ہے اس مریض کا انتقال ہو جاتا ہے, تب بھی افراد غاصب تو نہیں کہلائیں گے, یہ لوگ غاصب نہیں ہیں, اس لیے کہ اس چیز پر قبضہ نہیں کیا انہوں نے. لیکن اگر ان کے روکنے کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ ان کے روک دینے کی وجہ سے وہ مر گیا, تو یہ ذمہ دار کہلائیں گے, اور ذمہ دار کہلائیں گے کا مطلب یہ کہ پھر وہ جو قصاص اور دیات کا جو قانون ہوتا ہے اس کے مطابق ان سے دیات وصول کی جا سکتی ہیں. لہذا ایمبولینس میں لے جائے جانے والے افراد اگر ان لوگوں کے روک دینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو یہ ذمہ دار بن سکتے ہیں, بشرطے کہ یہ کہا جائے کہ ان کے روکنے کی وجہ سے وہ مر گئے, اگر یہ نہیں روکتے تو نہیں مرتے, تو یہ ذمہ دار بنائے جا سکتے ہیں. وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُسْتَنَدًا إِلَيْهِ, ہاں وہ جو مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں تین, اگر یہ کہا جائے کہ اس میں نقصان ان روکنے والوں کی وجہ سے پیدا ہوا, اس نے روکا ہے اس کی وجہ سے وہ نقصان پیدا ہوا, کما اذا کانت الدابت ضعیفتا, جس طرح سے فرض کیجئے کہ جو جانور چراگاہ سے وہ واپس لے کے جا رہا تھا ان میں ایک دو جانور ضعیف تھے, ضعیف کا مطلب بوڑھے جانور تھے, اور پھر موت اس صبح یا یہ جانور جہاں سے لے کے جا رہا تھا وہ سارا علاقہ درندوں کا علاقہ تھا, تو یہ مالک تھا لہذا اپنے جانوروں کی حفاظت کر کے کسی نہ کسی طرح سے وہ جانور لے جاتا, مگر آگے سے انہیں جانے ہی نہیں دیا, روک دیا ان کو, اور آگے نہ جانے دینے کی وجہ سے اس کے کچھ جانوروں پر درندوں نے حملہ کر دیا اور درندوں نے چیر پاڑ کر کے ایک دو جانور مار دیے. تو پہلی مثال جو بنی وہ جانوروں کی اس طرح سے بنی کہ اگر یہ وہاں سے گزرنے دیتا تو اس کا یہ ضعیف یا بیمار یا بوڑھا جانور مرتا نہیں, یہ چلا جاتا, انہوں نے روکا آگے نہیں جانے دیا لہذا یہ بیمار جانور مر گیا یا ضعیف جانور مر گیا, انہوں نے روکا لہذا درندوں نے حملہ کر دیا اس کے کچھ جانور مر گئے. دو مثال مثلا وکان مالک یحفظھا فلما منعہ المانع ولم یقدر علی حفظھا وقع علیہ الہلاک فلا یقض ثبوت الضمان. اب جب انہوں نے آگے نہیں جانے دیا, مالک بھی کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے یہ درندوں کو روک سکتا, اس کے پاس بھی کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ مثلا جو اس کا بیمار جانور تھا اس کا علاج کر سکتا, وہیں جانوروں کو روک دیا آگے نہیں جانے دے رہا, کوئی مالک کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا, اور درندوں کے حملہ ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ جانور درندوں نے چیر پھاڑ کر دیے, تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ بعید نہیں کہ زمان روکنے والے پر آ جائے, اب جو روکنے والا ہے اس پر زمان آ جائے گا, وہ ان جانوروں کا ضامن بن جائے گا. یہی معاملہ باقی مثالوں میں ہم بنا سکتے ہیں, دری ہے بچھی ہوئی, چادر بچھی ہوئی ہے, اگر یہ کہا جائے کہ یہ روکنے والے اگر رکاوٹ نہ بنتے تو تو چادر ضائع کبھی نہیں ہوتی، وہ ہماری چٹائی کبھی ضائع نہیں ہوتی. جو روکنے والے تھے ان لوگوں نے حفاظت نہیں کرنے دی، اس لیے وہ چادر اڑ کے سمندر میں چلی گئی. اچھا حفاظت نہیں کرنے دی کا مطلب ہے کہ کم از کم وہ اتنی اجازت دے دیتے کہ اچھا بھائی ہمیں وہاں چادر تب پر نہیں بیٹھنے دے رہے ہو، ہمیں اپنی چادر اٹھا لینے دو، چادر پر نہیں بیٹھنے دے رہے ہو، کم از کم ہمیں اپنی چادر پر پتھر رکھ لینے دو تاکہ چادر نہیں اڑ جائے. وہ تو بالکل جائز بات، انہوں نے کوئی بات سنی نہیں. بچاؤ جاؤ بھاگو بھاگو، جیسے بچوں کو بھگا لیتے ہیں، کوئی بات سنی نہیں، نتیجہ نکلا جو چادر ہو گئی چلی گئی سمندر. اب یہ ضامن ہوں گے کیونکہ یہ حفاظت کرنا چاہتے تھے مگر حفاظت کر نہیں سکے، اس لیے روکنے والوں نے ان کو روک دیا ہے. یہی مسئلہ دکان کا اور گھر کا ہوگا کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی دکان میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اور اس دکان میں آگ لگ گئی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کچھ مقامات پر ہمارے یہاں جب بلبے ہوتے ہیں، جب ہنگامے ہوتے ہیں، مثلا مومنین کی بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں ان کی اپنی دکانیں ہیں، ان کی اپنی مارکیٹیں ہیں، ان مارکیٹوں میں انہوں نے آگ لگا دی، کسی نے آگ لگا دی. اب آگ لگانے کے بعد جب یہ ان کو پتا چلا یہ پہنچے ہیں اپنی دکانوں پر، جب وہ وہاں جانے لگے تو ان کو روک دیا، ان کو جانے بھی نہیں دے رہے ہیں. دکان میں آگ لگی ہوئی ہے اور ان کو جانے بھی نہیں دے رہے ہیں. اب اگر جانے نہیں دے رہے اور پوری دکان جل گئی تو ایسی ضرورت نہیں ہے، پوری دکان کی ذمہ دار. جلانے والا الگ ہے، روکنے والا الگ ہے، وہ جلانے والا بھی ذمہ دار ہے، یہ روکنے والا بھی ذمہ دار ہے، دونوں اعتبار سے دونوں افراد ذمہ دار ہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ فقط جلانے والے ذمہ دار ہیں، جلانے والے تو ذمہ دار ہیں، مگر جو آ گئے تھے کہ بھائی اپنی دکان میں جتنا سامان ہو سکتا ہے بچا لیں، اپنی دکان کو جلنے سے بچا لیں، یہ جو آ گئے تھے اس کے باوجود وہ بندوق لے کے کھڑے ہو گئے، خبردار آگے بڑھے ہم تم کو مار دیں گے، جانے نہیں دیا ہم، اور نتیجہ نکلا کہ پوری مارکیٹ جل گئی، دکانیں جل گئی. تو جہاں جلانے والے ذمہ دار ہیں وہیں ہے روکنے والے بھی ذمہ دار کہ ان کی وجہ سے وہ دکان جل گئی. تو ایسی صورت میں اگر عدالت میں ان کو کھڑا کیا جائے تو زمان پورا ان سے وصول کیا جائے گا. ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں، عام طور پر حکومت کے خلاف یا دوسرے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس میں دوسرے ذرائع سے وہ پیسے حاصل کر لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو روکنے والا ہے یہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے، اس کے روکنے کی وجہ سے اس کی دکانیں ضائع ہوگی. چنانچہ اصل پیسہ اس سے وصول کرنا چاہیے کہ جس نے روکا ہے، یہ حقیقت میں ضامن ہے. یہ کچھ مثالیں انہوں نے دی جس سے پتا چلا کہ روکنے والا، ہماری چیز سے ہمیں روکنے والا بھی کچھ معاملات میں بڑا ذمہ دار بن جاتا ہے. اب آئیے غاصب، چونکہ ٹاپک ہمارا غصب کا ہے، غاصب کے حوالے سے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ غاصب بنا کہ نہیں بنا. جیسے ابھی کچھ مثالیں آ گئی ہیں، ان تمام مثالوں میں یہ غاصب نہیں بنے، گناہگار بن گئے، ظالم بن گئے، مگر غاصب نہیں بنے. کچھ مثالوں میں پہچاننا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ غاصب کہاں بنتا ہے، کب کہلائے گا کہ یہ غاصب ہے. تو اب وہ کچھ مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ اگر اشیاء ہے، چیز ہے، جانور ہے، مکان ہے، ان ساری چیزوں میں کس وقت یہ کہلائے گا کہ یہ غاصب ہے، اس کے لیے کچھ مثالیں پیش کر رہے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے غاصب کو پہچاننے میں. یتقدم الغاصب کما عرفت باستیلاء الغاصب على المغصوب وسیرورته تحت یده عرفا. کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے پہچان دیا کہ غصب کا عنوان قائم ہوتا ہے جب دوسرے کے مال پر غاصب تسلط حاصل کر لے، مغصوب چیز پر اپنا تسلط حاصل کر لے اور وہ اپنے ہاتھ میں اس کا کنٹرول لے لے، وہ چیز اپنے ہاتھ میں اس انداز سے لے لیں کہ بھئی لوگ یہ کہیں کہ اب یہ چیز اس کے پاس چلی گئی، اس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، یہ غصب کہلاتا ہے. مگر وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْمَغْصُوبَاتِ، یہ چیز اس طرح کا یہ عنوان قائم کرنا کہ اب اس کا ہاتھ اس پر آ چکا ہے، یہ مختلف ہو جاتا ہے مختلف اشیاء کے حوالے سے. کچھ چیزوں میں الگ طریقے سے ہاتھ آتا ہے، دوسری کچھ چیزوں میں دوسرے طریقے سے، یہ غصب جدا سمجھی جاتی ہیں. فيتحقق في المتاع والطعام بنفسهما من المنقولات بأخذها باليد مثلا. وہ چیزیں کہ جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کی جا سکتی ہیں، منتقل کی جا سکتی ہیں، اس میں غصب کیسے ہوتا ہے؟ مثلا یہ موبائل ہے، کوئی اٹھا کے اسے اپنے گھر لے جا سکتا ہے، مگر پس یہ کہ کسی کا گھر ہے وہ اٹھا کے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، وہ غیر منقول ہے. تو غصب دو چیزوں میں الگ الگ طریقے سے آئے گا. اگر ایسی چیز ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہیں، مثلا کھانے پینے کی چیزیں، چاول ہے، گندم ہے، یہ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دی گئی، یا اسی طرح کی دوسری اشیاء چاہے کھانے پینے کا نہ ہو مگر منتقل کی جا سکتی ہوں، بجری ہے، سریا ہے، یہ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا مثلا، اس میں جب مالک سے یا سامنے والے سے لے کر اپنے ہاتھ میں اس نے لے لیا، اس کا ہاتھ اس پر آ گیا، تو کہا جائے گا کہ یہ غاصب ہو گیا. دوسرے منتقل ہونے والی چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ منتقل ہونے والی چیزوں میں معیار غصب کا یہ ہے کہ سامنے والے کے ہاتھ سے لے کر اپنے ہاتھ میں اس کا اس طرح سے کنٹرول سنبھال لیا جائے کہ اب سامنے والا کچھ نہ کر سکے، یہ غصب کہلائے گا. یہ غصب کی تعریف ہے منقولات کے اعتبار سے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں. وقضاء بنقلها الى ما تحت يده من بيت او دکان او مخزن بنحوها. اسی طرح سے اپنے ہاتھ میں نہ رہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے. مثلا فرض کیجیے کہ کسی کے گودام میں گندم پڑی ہوئی، چینی پڑی ہوئی، مثلا اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، وہ ٹرک والے کو بھیجا، اس کے گودام کا دروازہ توڑوایا اور ساری چینی کی بوریاں ٹرک میں ڈلوا دی اور کہا کہ ادھر دوسری جگہ بھیجو. تو حقیقتا جو کہنا چاہیے کہ ہاتھ میں آیا، جیسے موبائل مثلا ہاتھ میں آ گیا، ایسا اس کے ہاتھ میں نہیں آیا، مگر اس کے حکم کی وجہ سے کسی کا گودام توڑوا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا، یہ بھی غصب کہلائے گا. حقیقتا یہی کہلائے گا کہ گویا اس کا ہاتھ اس پر آ گیا، لفظی طور پر چاہے نہ ہو مگر مانا یہ جائے گا کہ اس کا تسلط اس پر آ گیا. ولو لم یکن ذلک بمباشرتہ، اگر کہ یہ کام بذات خود نہیں کر رہا، یعنی بوریاں اٹھا اٹھا کے یہ خود ٹرک پہ نہیں رکھ رہا، اس نے مزدور لگوا دی، اس نے تو خالی فون کر دیا ٹرک والے کو کہ ٹرک لے کے پہنچ جاؤ، اپنے کچھ آدمیوں کو بھیج دیا کہ بھئی یہ ساری چیزیں ٹرک میں ڈال دو، وہ تو اپنی دکان میں بیٹھا ہوا، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، اس نے بذات خود کچھ نہیں کیا، مگر اس کے باوجود یہ غاصب کہلائے گا اگر دوسرے کو مال، دوسرے کے مال کو اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے حکم کی وجہ سے منتقل کر دیا، تو یہ غاصب ہے. بل میں امر الغیر بھی، اس نے تو فقط دوسروں کو حکم دیا اور مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا. ان ينقل الحمال بامره متاعا للغير بدون اذنه الى بيته او طعاما منه الى مخزنه. جو بوریاں اٹھانے والے تھے، جو گاڑی چلانے والا تھا، چاہے وہ سوزوکی والا تھا یا ٹرک والا تھا، مگر خالی اس کو اس نے حکم دیا ہے اور جو اصل مالک تھا اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے مال اٹھا لیا گیا یا اس کے گودام سے مثلا کھانے پینے کی چیزیں کچھ اٹھا لی گئی ہیں، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ غَاصِبًا لِلْمَتَاعِ وَالطَّعَامِ، فقط ایسا کرنے کی وجہ سے وہ غاصب کہلائے گا، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو اس کا غاصب کہلائے گا، یا مثلا سریا والیا یا اس طرح کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، دوائیاں رکھی ہوئی مثلا، اس کا غاصب کہلائے گا. جی روڈ پر بلاک وہ فٹ پاتھ کس کی اینٹیں ہوتی ہیں؟ گورنمنٹ کی اینٹیں ہوتی ہیں، ہاں ہاں. اچھا اچھا، یعنی بیریئر کی بات کر رہے ہیں آپ، کہ وہ بیریئر جو گاڑی نہ آ سکے، اس میں راستہ بند ہو جائے، اس طرح کی چیزیں وہ اٹھا کے اپنے گھر کے آگے رکھ لی جائے، تو ویسے تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے. چونکہ آپ نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم کر دیں, اگرچہ اس وقت براہ راست ہمارے ٹاپک سے تعلق نہیں بھی رکھتا ہے. جو غلط فہمی پائی جاتی تھی آیت اللہ سیستانی کے مسئلے کے حوالے سے کہ وہ حکومتی قوانین کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دیتے, اور اسی وجہ سے ابھی حالیہ امتحانوں کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھے ہم سے کہ کیا نقل کرنا جائز ہے, تو اب تک یہی جواب دیا جاتا رہا کہ جائز نہیں ہے, اس لیے کہ نقل کرنا حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہے. لال سگنل توڑنا جائز ہے, جواب یہ دیا گیا کہ جائز نہیں ہے. سگنل توڑنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہے. تو اب تک جو آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے, مگر اب انہوں نے غالباً ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے. وہ یہ کہ اگر حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے کسی بھی مسلمان کی جان و مال و ناموس خطرے میں پڑ جاتی ہو تو وہی مسئلہ ہے کہ خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں. لہذا نقل کرنے کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کی, چاہے وہ خود ہی کیوں نہ ہو, مومن کی توہین ہو جائے گی, پکڑا جائے گا تو ساری کلاس میں یا سارے, ہو سکتا ہے بات آگے بھی چلی جائے, بات اخبارات میں بھی چلی جائے, بات یہ توہین ہو جائے گی, تو کہتے ہیں پھر ایسی ضرورت نہیں, اجازت نہیں. یعنی جان و مال و ناموس کسی مسلمان کا اگر بیچ میں آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں. لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں, وہ ٹیچر خود کہہ رہے ہیں کرو کرو کوئی حرج نہیں, مثلا ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں وہاں پر, یعنی مومن کی جان و مال و ناموس کہیں پر بھی خطرے میں نہیں, تو اب ان کا فتویٰ یہ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں. چنانچہ اب دوسرے مرجے کی طرف جانے کی اجازت مل گئی, وہاں دوسرے مرجے کی طرف جا سکتا ہے انسان, اور کم از کم جو افراد آیت اللہ وحید خراسانی کو فل عالم سمجھتے ہیں انہوں نے اجازت دے رکھی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی کریں, کوئی مسئلہ پیش نظر رہے گا کہ جان و مال و ناموس کا مسئلہ پیش نہ آ رہا ہو تو آپ حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں. اب وہ آپ کے سوال کا جواب اس میں خود بخود آ گیا, وہ جو بیریئر ہے اٹھا کے اپنے گھر کے سامنے رکھنے میں, کسی بھی مومن کی جان و مال و ناموس کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں, پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی خطرہ ہے تو پھر یہ کام کرنے کی اجازت نہیں. غصب کی ایک مثال انہوں نے جو دی اس سے یہ پتا چلا کہ منتقل ہونے والی چیزوں میں غصب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں وہ چیز لے لی جائے یا کسی سے کہا جائے کہ اٹھا کے دوسری جگہ پہنچا دو, دونوں صورتوں میں یہ غصب کہلائے گا. مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو منتقل ہونے والی ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود غصب دوسرے انداز سے کہلائے گا, فقط ہاتھ اس پہ رکھ دینا وہ غصب نہیں کہلائے گا, دوسرے انداز سے غصب کہلائے گا. مثلا جانوروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں, جانوروں کا غصب کیسے کہلائے گا؟ کہتے ہیں جانوروں کا غصب اس طرح سے کہلائے گا کہ مثلا گھوڑا ہے, گدھا ہے, خچر ہے, مثلا اس طرح کے جانور, اونٹ ہے جس پر سواری ہو سکتی ہے, یہ سارے جانور ایسے ہیں کہ جس پر سواری ہو سکتی ہے, ان کا غصب اس طرح سے کہلائے گا کہ انسان اس پر سوار ہو جائے اور اس کی لگام یا اس کی زمام اپنے ہاتھ میں تھام لے. فقط جانور پر سوار ہو جانا اور اس کی لگام کو تھام لینا یہی انسان کو غاصب بنا دے گا. پھر وہ کہے گا بھائی میں گھر موڑی لے جا رہا تھا, میں تو خالی دیکھ رہا تھا کہ کیسے لگتا ہے. نہیں, جہاں کسی شخص نے کسی جانور پر اس طرح سے سواری کی اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ لی, بس یہ غاصب بن گیا, اب اس کو ذمہ داری آ جائے گی. تو بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگ خصوصاً نوجوان بچے کا مطلب 18-20-22 سال کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی مذاق میں شوق میں اس جانور پر سوار ہو جاتے ہیں, اور سوار ہونے کے بعد اگر اس نے اس طرح سے اس کی لگام کو پکڑ لیا, وہ اونٹ ہو یا گھوڑا ہو, تو یہ غاصب بن گیا, یعنی اس گناہ کا مرتکب بن گیا جس کا تذکرہ غاصب میں آیا تھا. اور اب اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ساری ذمہ داری اس پر آ جائے گی. تو وہ لاکھ کہتا پھرے کہ بھائی میں جانور چھوڑ ہی نہیں جا رہا تھا, میرے گھر میں جگہ ہے کیا گھوڑے رکھنے کی, میں اپنے گھر میں اونٹ باندھ سکتا ہوں, بھائی میں تو ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہوں, میں تو لے چھوڑ ہی جا رہا تھا, میں تو خالی دو قدم چلا کے دیکھ رہا تھا کہ کیسا لگتا جب. نہیں, فقط آپ نے اس طرح سے اس پر تسلط حاصل کر لیا کہ اس کی لگام اس کی زمام اپنے ہاتھ میں پکڑ لی, بس غاصب بن گیا ہے. تو جانوروں کا غصب اس طرح سے ثابت ہوتا ہے, اس طرح سے یہ غاصب کہلاتا ہے. جی, چوری کے زمرے میں غصب ایسی چیز ہے کہ جس کے تحت چوری بھی آ جاتی ہے, گن پوائنٹ بھی آ جاتا ہے, ڈاکہ بھی آ جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ملا کے ان کا ایک ہی عنوان قائم ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے غصب. یہ سب کو غصب کہا جاتا ہے. بس میں نے آج یہ مثال بطور خاص اس لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ وہ جو پہلے مثال آئی تھی کہ کسی کی چیز قبضہ کر لینا, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ تو سیدھی سی بات ہے, اس میں بتانے کی کیا ضرورت تھی, لیکن یہ نہیں, یہ جانوروں کی مثال سے پتا چلا کہ نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں غصب دوسرے طریقے سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. تو آج اپنی گفتگو اسی مقام پر ختم کرتے ہیں کہ غصب کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. دو طریقے آپ کے سامنے آئے, مزید اور طریقے بھی آیت اللہ سیستانی نے تحریر کیے ہیں ان شاء اللہ. چونکہ ہمارا یہ درس جمعے اور اتوار والے دن نہیں ہوتا ہے, لہذا کل سے دوبارہ یہ درس نہیں ہوگا, جس طرح سے کہ کل نہیں ہوا تھا, پیر والے دن انشاءاللہ پھر دوبارہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطاہرین. صلوات علیہ وسلم.